الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, رمضان مبارک کے بعد یہ ہماری دور ترجمہ قرآن کی سلسلہ وار جو ترجمہ قرآن ہے اس کی پہلی نشست ہے. ایک ماہ کا کم و بیش فصل ہے درمیان میں, اور ہم سورۃ المائدہ کا مطالعہ جو ہے وہ کر رہے تھے, اور اس کے 10 رکوع ہم مکمل کر چکے ہیں. 11 رکوع کا آغاز ہم نے کر دیا تھا, انشاءاللہ آج اس کا اختتام بھی کر لیں گے 11 رکوع کا. تھوڑا سا ذہنوں میں مضامین کو جو ہے وہ تازہ کر لیجئے سورۃ المائدہ کے. یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ اس سورت کا جو شان نزول ہے وہ سن 6 ہجری صلح حدیبیہ, اس کے بعد یہ سورت ہے کہ جو کہ نازل ہوئی ہے, اور ماحول یہ ہے کہ 10 سال کی جنگ بندی کا معاملہ وہ ہو چکا ہے اہل ایمان اور کفار کے درمیان, معاہدہ طے پا چکا تھا. لہٰذا اب اہل ایمان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں احکامات شریعت اور خاص طور پر نفاذ شریعت کے حوالے سے بڑی قیمتی ہدایات ہیں کہ جو کہ سورہ مائدہ میں وہ نازل فرمائے. اس کا جو پہلا حصہ تھا وہ ابتدائی 2 رکوعوں پر مشتمل تھا کہ جس میں کچھ احکامات شریعت کا ہم نے مطالعہ کیا, اور دوسرا حصہ قدر طویل حصہ ہے, یعنی 3rd رکوع سے اور 11th رکوع تک یہ 9 رکوع ہیں کہ جو کہ بنتے ہیں, کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفاذ شریعت پر جو اس سے جو گریز ہے اس پر نکیر فرمائی, خاص طور پر عبرت کے طور پر سابقہ جو امت مسلمہ بنی اسرائیل ہے اور یہود و نصارہ کی جو یعنی اس نفاذ شریعت کے حوالے سے گریز ہے, تو اس پر نکیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, اور ان کی جو اسلام دشمنی ہے یہود و نصارہ کی وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ لائی جا رہی ہے. تو یہ واقعات ہیں کہ جو کہ پہلے رکوں کے وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دی ہیں اختصار کے ساتھ. آج کی جو آیات ہیں اس کا بھی آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اہل ایمان کے بدترین دشمن ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ جو کہ فرمایا ہے, اور اہل کتاب میں سے اور خاص طور پر یہود اور جو مشرکین ہیں ان کو ابتدائی آیات میں بدترین دشمن ہے کہ جو کہ مسلمانوں کا اہل ایمان کا وہ قرار دیا جا رہا ہے, اور ساتھ ہی اہل کتاب میں سے کچھ جو نصارہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ان میں سے کچھ کی جو ہے وہ تحسین بھی ہے کہ جو کہ فرمائی گئی, اور فرمایا گیا کہ یہ زیادہ دوستی میں قریب جو ہے وہ تم ان کو پاؤ گے کہ جو نصارہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو نصارہ کہا. تو بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں, اور پھر دین کی لیے قربانی دینے والوں کا جو حسن انجام ہے وہ بھی ساتھ میں اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمارے سامنے رکھیں گے, اور جو دین کے لیے قربانی دینے سے گریز کرنے والے ہیں ان کا جو انجام بد ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا. فرمایا جا رہا ہے کہ لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، اور یقیناً تم سب سے زیادہ لوگوں میں دشمنی کے لحاظ سے پاؤ گے اہل ایمان کے لیے ان لوگوں کو کہ جو یہود ہوئے یعنی یہودیوں کو، اور والذین اشرکوا اور ان لوگوں کو کہ جنہوں نے شرک کیا، یعنی یہ دو گروپس ہیں کہ جو کہ بدترین دشمن اہل ایمان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو قرار دے رہے ہیں اس آیت میں، وہ یہود ہیں اور مشرکین ہیں، اور خاص طور پر یہ مشرکین وہ مشرکین مکہ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے 13 سال جو مکی دور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر طرح سے جو ہے وہ اذیت اللہ کے رسول اور اہل ایمان کو انہوں نے پہنچائی، اور خاص طور پر یہ یہود کا جو بھی معاملہ ہے، اور یہ اگر آپ آج بھی تاریخ میں دیکھیں تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے بدترین دشمن یہ دو گروہ ہی ہیں کہ جو کہ ہمیشہ سے رہے، یعنی مشرکین، اور یہ شرک کا تسلسل جو ہے وہ آج بھی ہندوستان میں اب یہ بت پرستی ہے کہ جو کہ وہاں جو ہے وہ پائی جاتی ہے، تو لہٰذا آج جو بھی گلوب ہے اس پر آپ دیکھیں دنیا کا نقشہ، تو مسلمانوں کے یہ دو دشمن آپ کو اسرائیل، اس میں جو ہے وہ یہودی جو بیٹھ کر جو وہ سازشیں کر رہے ہیں سارے تانے بانے بنتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ پڑوس میں جو بھی ہندوستان ہے یہ یہود اور ہنوت کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ آج بھی یہ بدترین دشمن مسلمانوں کے وہ ہیں، اور 14 سال پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی دو گروہوں کے حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے لا رہا ہے کہ تم سب سے زیادہ بدترین دشمن جو ہے وہ دشمنی میں پاؤ گے اہل ایمان کے لیے یہود کو اور شرک کرنے والوں. اچھا، یہ یہود کی جو بھی دشمنی ہے یہ بھی اصل میں یہاں پر یہود کو بھی ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ کتنے یہ بدقسمت لوگ ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں، اور اسلام دشمنی میں یہ بالکل یعنی ہم مشرب ہو گئے کس کے، وہ کہ جو کہ شرک کرنے والے، یعنی بالکل پوز اپارٹ ہے نا، یعنی ایک تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک کرنے والے ہیں، لیکن یہ یہود تو ان پر تو کتابیں نازل ہوئیں، انبیاء کا تسلسل ہے کہ جو کہ ان کی طرف نازل ہوا، اور ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں کہ جو کہ موجود تھیں، اور یہ پہچان بھی رہے تھے حق کو، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اسلام دشمنی میں اتنے آگے ہوئے کہ یہ شرک کرنے والوں کے ساتھ یہ ہم مشرب ہو کے اور مسلمانوں اور دین کے خلاف جو انہوں نے سازشیں کی ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ یہ مکے میں تو کفار مکہ نے یہ سازشیں کی، پھر مدینے میں یہ تین گروہ آباد تھے یہود کے، تو لہٰذا انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ میثاق مدینہ توڑا ہے، یہ پوری تاریخ گواہ ہے، سیرت نبی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان دو گروہوں کو بیان کرنے کے بعد دشمنی میں سب سے زیادہ شدید اللہ نے فرمایا کہ ان کو تم پاؤ گے، اور کمپیریزن میں فرمایا جا رہا ہے اہل کتاب میں سے وہ لوگ کے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، خاص طور پر ان میں سے کچھ کی تحسین ہے کہ جو کہ فرمائی جا رہی ہے کہ وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور تم یقیناً یعنی دوستی میں قریب تر پاؤ گے اہل ایمان کے لیے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. اور یہاں پر یہ بات جاننے کی ضرورت ہے، اور مفسرین نے اس پر جو ہے وہ کلام بھی کیا ہے اور یہ بات واضح بھی کی ہے کہ یہ جو عیسائی جو نصارہ یہاں مراد ہیں یہ آج کے نصارہ نہیں، یعنی آج کی جو یہ یعنی عیسائیت ہے یہ تو پولزم ہے، یعنی یہ سینٹ پال عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو آیا تھا اس نے تو عیسائیت کو بالکل جو ہے وہ مس کر دیا، شریعت کو جو ہے وہ ساقط کر دیا، اور یہ ہے کہ پھر وہ کفارے کا عقیدہ اور تثلیث کے عقیدے ہیں کہ جو کہ اس نے گڑھ لیے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ خاص طور پر پھر آج کی تاریخ میں ہم دیکھیں یہ تو وہ نصارہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے جب اللہ کے رسول آئے قرآن مجید کو انہوں نے اترتا ہوا دیکھا نازل ہوتا ہوا سنا، اور بہرحال یہ ہے کہ کس طرح سے وہ لبیک کہتے ہوئے ان کا تذکرہ بھی ایک گروہ کا آگے بھی آ جائے گا، اور یہ کہ آگے بڑھے اور اسلام کو جو ہے وہ قبول کیا. لیکن آج کی جو یہ عیسائیت ہے یہ تو اصل میں بالکل مس ہو چکی ہے، وہ عیسائیت نہیں رہ رہی بلکہ یہ پولیزم ہے کہ جو کہ بن گیا ہے، اور اس نے تو شریعت کو جو ہے وہ ایک بوجھ تصور کیا اور شریعت کو جو ہے وہ ساقط کر دیا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر خاص طور پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی دور کے عیسائی ہیں ان کے حوالے سے یہاں پر بات آ رہی ہے. اور اس حوالے سے اگر تاریخ میں آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو ایک بہت بڑا نام شاہ نجاشی، یعنی حبشہ کے جو بادشاہ گزرے شاہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اسلام وہ قبول کر چکے تھے، صحابی اس لیے نہیں کہلائے کہ وہ ملاقات نہیں کر پائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ کے زمانے میں حبشہ میں وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ان کا واقعہ بھی تفصیل کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں سیرت میں کہ کس طرح سے مڈ آف دا مکی پیریڈ، بالکل درمیانی جو دور ہے کہ جس میں شدید پرسیکیوشن تھی جو کہ مسلمانوں پر جو ہے وہ ہو رہی تھی مکے میں، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کرو، اور کیونکہ آپ کے علم میں تھا کہ وہاں کے جو یہ بادشاہ ہیں شاہ نجاشی وہ بڑے منصف اور عدل پسند بادشاہ تھے، تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر کچھ مسلمانوں نے وہاں پر جو ہے وہ ہجرت کی ہے، مرد اور خواتین، اور اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی جو زوجہ محترمہ کے جو صاحبزادی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی جو ہے وہ اس قافلے میں ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف۔ اور یہ بات ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ اس پورے قافلے کے جو ہے وہ راہبر تھے، یعنی امیر تھے، اور جب یہ قافلہ وہاں پہنچا ہے حبشہ شاہ نجاشی کے پاس، تو پھر کفار مکہ نے اپنا ایک سرداروں کا وفد ہے کہ جو پیچھے پیچھے بھیجا، اور شاہ نجاشی کے انہوں نے جو ہے وہ کان بھرے کہ بھئی یہ مسلمان ہمارے باغی ہیں کہ جو کہ ہمارے ملک کو چھوڑ کر مکے کو اور یہاں آپ کے پاس آ گئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کریں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ شاہ نجاشی رحم اللہ نے جو ہے وہ کہا کہ میں اس طرح سے تو نہیں کوئی بات سنتا، جو بھی فریقین ہیں دونوں کی بات سنوں گا۔ تو عدالت ہے جو کہ قائم ہوئی ہے، مسلمانوں کو بلایا گیا اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وضاحت فرمائی، پھر ناکام جو ہے وہ واپس لوٹ گئے کہ جب وہ وضاحت سنی ہے شاہ نجاشی نے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اب تحفے تحائف لے کر یہ دوبارہ سے کفار مکہ کے جو سردار ہیں وہ آئے ہیں، اور اب یہ کان یہ بھرے کیونکہ یہ شاہ نجاشی عیسائی تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ بھئی ذرا ان مسلمانوں سے پوچھو کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں، ان کا ذہن جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ دوبارہ سے مسلمانوں کو بلایا گیا، عدالت قائم ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مرض سے پہلے دوا کا اہتمام کر دیا تھا، مکے میں سورہ مریم وہ نازل ہو چکی تھی کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو بالکل صحیح عقیدہ ہے اسلام کا وہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا تھا۔ تو حضرت جعفر طیار جو اس قافلے کے امیر تھے مسلمانوں کے، انہوں نے وہی آیات ہیں کہ جو کہ سورہ مریم کی تلاوت کی ہیں کہ جب کفار نے کہا کہ ذرا ان سے معلوم کرو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، لہٰذا شاہ نجاشی نے جب دریافت فرمایا تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی وہ آیات تلاوت کی، اور یعنی روایت میں آتا ہے کہ وہ آیات سن رہے تھے شاہ نجاشی رحم اللہ، اور آنکھوں سے آنسو تھے کہ جو کہ رواں تھے، داڑھی ہے کہ جو کہ ان کی تر ہو گئی تھی، اور جب وہ اختتام کیا ہے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیات، تو تنکا زمین سے اٹھا کر اور بھرے دربار میں یہ فرمایا شاہ نجاشی نے رحم اللہ کہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق نہ اس تنکے سے کوئی زیادہ بات کی ہے نہ کم بات کی، یعنی بالکل صحیح بات کی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس طرح سے یہ کفار کی جو بھی سازش تھی وہ ناکام ہو گئی، اور مسلمان بڑے آرام سے وہاں پر وہ رہے ہیں۔ اور بہرحال یہ ہے کہ پھر انہی شاہ نجاشی نے رحم اللہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام سے متعلق یہ تعلیمات مسلمانوں سے وہاں سنی ہیں، تو اپنا ایک وفد بھی ہے کہ جو کہ پھر بھیجا ہے، وہ تذکرہ ابھی بعد میں آ جائے گا، اور وہ وفد ہے کہ جو کہ مسلمان ہوا اور پھر دوبارہ جا کے اس وفد نے جب صورتحال بتائی ہے تو شاہ نجاشی رحم اللہ بھی جو ہے وہ اسلام لے آئے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک تو بہت بڑا نام ہے کہ جو کہ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پایا جاتا ہے، اسی طرح سے ورقہ بن نوفل بھی ان کا بھی نام آتا ہے، یعنی یہ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اول تھیں ازواج مطہرات میں سے، تو یہ ان کے چچا زاد بھائی تھے، اور یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو ہے وہ نازل ہوئی ہے غار حرا میں اور سورہ الگ کی ابتدائی پانچ آیات، تو آپ پر شدید جو ہے وہ گھبراہٹ طاری تھی کیونکہ ملاقات پہلی دفعہ ہوئی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، اور وہاں جو بھی واقعات ہوئے ہیں اور کس طرح سے وہ وحی ہے کہ جو کی گئی ہے، اور پھر جب واپس آئے حضرت خدیجہ کے پاس تو آپ پسینے سے شرابور تھے، اور بار بار یہ چیز ہے کہ جو کہ آپ دہراتے تھے کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے لحاف اڑا دو۔ تو بہرحال اس کیفیت میں حضرت خدیجہ جو ہے وہ ورقہ بن نوفل کے پاس آئیں اللہ کے رسول کو لے کر، اور آپ جو ہے وہ عیسائی مذہب آپ نے قبول کر لیا تھا، انجیل پڑھی تھی، متاثر ہوئے تھے اور وہ عیسائیت قبول کی تھی. جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے یہ ناموس سنا ہے کہ جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا ابتدائی پانچ آیات، تو ورقہ بن نوفل نے یہ فرمایا اللہ کے رسول سے کہ یہ تو وہی ناموس ہے، مبارک ناموس، کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اور اگر اللہ تعالی مجھے جو ہے وہ یعنی زندہ رکھے تو آپ کو یہ قوم جو ہے وہ ضرور آپ کو اس زمین سے جو ہے وہ نکال دے گے. یعنی ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ آپ کی یہ قوم آپ کو اس سرزمین سے جو ہے وہ باہر نکال دے. تو اللہ کے رسول کو بڑی حیرت ہوئی کہ میرے یہ لوگ کہ جو کہ الصادق العالمین مجھے کہتے ہیں اور اتنا دم بھرتے ہیں، یہ مجھے نکال دیں گے. لہٰذا اس وقت تو وہ حالات و واقعات سامنے نہیں تھے، یہ بالکل ابتدائی دور کی بات ہے، پہلی وحی ابھی نازل ہوئی. تو ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ بالکل جو بھی یہ ناموس، جو چیز آپ لے کر آئے، جو ناموس آپ مجھے سنا رہے ہیں، تو جس شخص نے بھی اس طرح کا جو دعویٰ کیا ہے اس ناموس کا، تو ان کے ساتھ دشمنی کا معاملہ ہے کہ جو کہ ان کی قوم نے کیا. لہٰذا آپ کے ساتھ بھی یہ دشمنی آپ کی قوم وہ کرے گی اور آپ کو یہاں سے نکال باہر کرے گی. اور بہرحال یہ ہے کہ ابتدائی دور میں پھر ورقہ بن نوفل کا جو ہے انتقال ہو گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ عیسائی جو بھی ہیں ان میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے، ان کے اندر یہ ایک مودت کا معاملہ جو ہے وہ زیادہ تھا کہ جو کہ پایا جاتا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا. اسی طرح بحر راہب کا بھی ایک تذکرہ آتا ہے. بحر راہب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور نبوت سے پہلے، یعنی آپ کی عمر 20 سال کی تھی جب، اور آپ تجارت کیا کرتے تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے بہت پرانے جو ہے وہ دوست تھے، ساتھی تھے، آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے تجارت میں. آپ جو ہے وہ ایک شام کی طرف آپ کا سفر تھا، صدیق اکبر بھی ساتھ تھے. ابھی یہ ظہور نبوت سے بھی کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے، یعنی 20 سال آپ کی عمر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں، شام کا سفر ہے اور تجارت کے دوران آپ ایک درخت کے سائے میں آ کر بیٹھے ہیں، تو وہاں پر صدیق اکبر جو ہے وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ایک راہب جو ہے وہ بحر راہب وہ ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. تو ایک دم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو بحر راہب جو ہے وہ دیکھتا ہے اور صدیق اکبر سے پوچھتا ہے کہ بھئی یہ کون ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ محمد ہے، تو اور مکے سے جو ہے وہ آئے ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ اعتراف کیا کہ یہ جو درخت ہے اس کے سائے میں وہی، یعنی ہماری کتاب میں یہ چیز موجود ہے کہ جو بھی آخری نبی آنے والا ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ آ کے اس درخت کے سائے میں بیٹھے گا. یعنی اس طرح سے یہ اعتراف ہیں کہ جو کہ عیسائیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے جو وہ کیے ہیں. آج کے دور میں بھی کچھ نام ہیں کہ جو کہ پائے جاتے ہیں، یعنی جنہوں نے کم و بیش یعنی کچھ نہ کچھ اعتراف کی صورتیں ہیں کہ جو کہ ان کی زبانوں سے وہ نکلیں، اور وہ بھی عیسائی ہیں. خاص طور پر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ 100 عظیم شخصیات، دی 100 کے نام سے اس نے جو ہے وہ کتاب لکھی، عیسائی ہے، اور اس نے دی 100 نامی کتاب میں تاریخ کے 100 عظیم شخصیات کو لسٹ ڈاؤن کیا. یعنی یہ وہ موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز اپنے وقت کے کہ جنہوں نے وقت کے دھارے کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا، ایک انقلاب جو ہے وہ لے کر آیا. لہذا نمبر 1 پر رکھتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، 100 کی لسٹ میں نمبر 1 پر رکھتا ہے، حالانکہ خود عیسائی. عیسیٰ علیہ السلام کو 3rd نمبر پر رکھتا ہے، 2nd نمبر پر نیوٹن کو لے کر آیا، 1st نمبر پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتا ہے، اور اپنی کتاب میں واضح کرتا ہے کہ میں کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1st نمبر پر رکھ رہا ہوں. تو وہ پوری تفصیل الگ ہے. اسی طرح سے ڈاکٹر کیت المور، یہ بہت بڑا نام ہے زولوجی میں، اور یعنی 90s میں انہوں نے، یعنی 1st 90s میں دی ڈیولپنگ ہیومن کے نام سے ایک کتاب ہے کہ جو کہ لکھی، اور انہوں نے جب سورہ مومنون کی اور سورہ حج کی وہ آیات پڑھی ہیں کہ جس میں رحم مادر میں بچے کی جو پیدائش کے مراحل ہیں، جو قرآن مجید نے وہ نطفہ، علقہ، مضغہ، عظامہ، یہ سارے اسٹیجز ہیں کہ جو کہ بیان کیے، تو وہ اپنی کتاب میں ان آیات کو کوٹ کرتے ہیں اور دھنگ رہ جاتے ہیں. یعنی اسلام قبول نہیں کیا لیکن اعتراف کیا ہے کہ واقعتاً میں یہ دھنگ رہ گیا کہ آج جو سائنس ڈسکور کر رہی ہے وہی ایز اٹ از مراحل 1400 سال پہلے قرآن مجید میں وہ لکھے ہوئے. تو اعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا. اسی طرح سے ڈاکٹر موریس بکائے، یہ تو بہت بڑا نام ہے، عیسائی تھے، مسلمان ہوئے، اور یہ ہے کہ دی قرآن، دی بائبل اینڈ دا سائنس، انہوں نے کتاب جب وہ لکھی ہے اور یہ ثابت کیا کہ جو بھی سائنٹیفک فیکٹس ہیں، ثابت شدہ سائنسی حقائق، وہ کوئی ایک بھی جو ہے وہ قرآن مجید سے جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات اس سے ٹکراتے نہیں، سب جو ہے وہ ثابت قرآن مجید میں اشارے 14 سال پہلے وہ کر دیے گئے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آج بھی یہ کیفیت پائی جاتی ہے، لیکن یعنی اکثر اب جو معاملہ میں نے عرض کیا کہ یہ عیسائیت تو بالکل ختم ہو گئے، یہ تو اب پال سینٹ پال کی جو بھی اب بنائی بھی پوری ایک یعنی مذہب ہے وہ چل رہا ہے عیسائیت میں، اور اب تو اتنے یہ شدید دشمن ہیں عیسائی مسلمانوں کے، جب آپ دیکھیں یہ صلیبی جنگوں کا جو بھی آغاز ہوا اس میں کس طرح سے خون کی ہولی مسلمانوں کی جو ہے وہ ان عیسائیوں نے جو وہ کھیلی ہے، اسی طرح سے اس وقت جو ہے وہ امریکہ کس طرح سے بمبارمنٹ ہے کہ جو کہ مسلمانوں پر جو ہے وہ کر رہا ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ اوپر جو ڈوریں ہل رہی ہیں وہ یہود کی طرف سے ہی ہیں، یعنی وہ قبضہ تو وہ یہودی کا ہے، سازشیں یہود کی طرف سے ہیں، لیکن یہ اعلی کار ہیں کہ جو کہ بنے ہوئے کس طرح سے ابو غریب جیل اور گوانتانامو بے میں جو ظلم اور بربریت کی جو داستانیں انہوں نے رقم کی ہیں علمان الحفیظ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اس دور کے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حوالے سے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقیقت بیان کی کہ تم زیادہ دوستی میں قریب تر پاؤ گے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، اور اب یہ پال کے بعد سینٹ پال کے بعد تو اب عیسائیوں نے یہ نصارہ کہنا ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ چھوڑ دیا بالکل، یعنی وہ بڑا ایک حقیر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کوئی نصارہ کہنا، یہ بھی پوری ان کی ایک تاریخ ہے۔ بہرحال فرمایا جا رہا ہے اب یہ وجہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ یہ عیسائی جو ہے وہ نصارہ کیوں زیادہ قریب ہیں مسلمانوں کی دوستی کے حوالے سے، تین چیزیں ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کی ہیں، اس لیے کہ ذالک بأن منہم قسیسین و رہبانا وأنہم لا یستکبرون، اس لیے کہ ان عیسائیوں میں نصارہ میں علماء بھی ہیں اور رہبان بھی ہیں یعنی درویش بھی ہیں، صوفیہ یا جس طرح سے اصطلاح علماء اور صوفیہ کی جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، علماء وہ کہ جو کہ فقہی جو معاملات ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں، صوفیہ وہ کہ جو تزکیہ نفس کے حوالے سے یعنی احکامات ہیں کہ جو کہ تعلیمات دیا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ اصطلاحات عیسائیوں میں بھی جو ہے وہ معروف تھیں، وہی اصطلاحات ہیں کہ جو یہاں پر آئی ہیں کہ ان میں کیونکہ علماء بھی ہیں اور صوفیہ بھی ہیں، اور علماء اور صوفیہ سے مراد وہی کہ جو کہ باعمل ہوتے ہیں یعنی علم پر وہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے علماء کی جو ہے وہ ہمیں یعنی صحبت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ عیسائیوں میں کیونکہ علماء بھی ہیں اور جو بھی درویش بھی ہیں، اور تیسری یعنی وجہ یہ بتائی کہ یہ زیادہ قریب مسلمانوں سے دوستی کے حوالے سے اس لیے بھی ہیں کہ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کہ یہ تکبر جو ہے وہ نہیں چاہتے، یہ تکبر کرنے والے نہیں۔ اور آج بھی اصل میں دیکھیں یہ یہود بھی تکبر میں کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور عیسائی بھی جو ہے وہ یعنی آج آپ یورپ کا جائزہ لیں جا کے تو یہ تکبر جو ہے یہ کبر ان کی نس میں جو ہے وہ اب بالکل پڑ چکا ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے حوالے سے۔ یعنی یہود کا معاملہ تو وہ تالموت میں ان کی لکھا ہوا عقیدہ کہ وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ ادر دین جینٹائلز، ہم ہیں منتخب اللہ کے محبوب بندے، اور باقی سارے جو ہے وہ کیا ہیں غیر یہودی، وہ گویمز ہیں، جینٹائلز ہیں، جانوروں اور بھیڑ بکریوں کی مانند ہیں، جیسے چاہیں ہم سلوک کریں۔ اسی طرح سے عیسائیوں کا بھی معاملہ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ دور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بعض اس میں علماء اور درویش بھی ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس تکبر سے ہم سب کو جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ اب اس کے بعد یہ شاہ نجاشی رحم اللہ نے حبشہ سے ایک وفد بھیجا تھا، 70 یہ عیسائی آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، اور ان کی کیفیات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل کی۔ فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہوں نے سنا وہ کہ جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی کیا نازل کیا گیا؟ قرآن مجید۔ جب اللہ کی آیات قرآن مجید کے احکامات انہوں نے سنے عیسائی وفد میں، ترا آیونہم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق، تو نبی آپ دیکھیں کہ ان کی آنکھیں بہ پڑتی ہیں آنسوؤں سے باسبب اس کے کہ وہ انہوں نے حق کو جب وہ پہچان لے۔ یعنی اب آپ اندازہ کریں کہ یہاں پر جو بلکہ وہ اگلی جملہ بھی ان کا پڑھ لیں جو اپنے رب سے وہ دعا کرتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد، اور اس کو یعنی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا ایک والہانہ انداز ہے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے کا. اللہ تعالیٰ کسی درجے میں ہمیں یہ کیفیت بھی نصیب فرمائے. یعنی بالکل تازہ تازہ یہ آئے ہیں نو مسلم اور اسلام قبول کیا ہے, اور والہانہ انداز آپ دیکھیں آگے الفاظ میں کہ یقولون ربنا, وہ اس طرح سے دعا کرتے ہیں یعنی بے اختیار ان کی زبان سے یہ دعا ہے کہ جو کہ جاری ہوئی کہ اے ہمارے رب, آمنا, ہم ایمان لے آئے, فاکتبنا مع شاہدین, بس ہمیں بھی جو ہے وہ گواہی دینے والوں کے ساتھ جو ہے وہ لکھ لیجئے, شمار کر لیجئے. اور وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق, اور ہم کیوں نہ ایمان لائیں اللہ پر اور اس پر کہ جو کہ حق میں سے جو ہے وہ اب ہمارے پاس وہ آ چکا ہے. یعنی ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کے رسول کو قبول نہ کریں اور قرآن مجید پر جو ہے وہ ایمان نہ لائیں. ونتما یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین, اور ہم یہ خواہش رکھتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں جو ہے وہ داخل کرے گا نیکوکاروں کے ساتھ, انشاءاللہ وہ ہمیں داخل کرے گا. یہ خواہش اور یہ امید ہے کہ جو کہ ہم رکھتے ہیں. اب ان جملوں میں, اس دعا میں آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کتنا ایک والہانہ انداز ہے, اور اس میں یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں دی ہیں اور جو آپ کی آمد کے حوالے سے جو ایک یعنی دلوں کو نرم کیا ہے اور کس طرح سے نجات دہندہ کے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں ان کے حوالے سے خبریں اپنے ساتھیوں کو عیسائیوں کو جو ہے وہ دی ہیں, اس کا بھی اندازہ اس جملے سے جو ہے وہ ہوتا ہے. یعنی سورہ صف میں تو ہم یہ جو ہے وہ پڑھ بھی لیں گے آگے, اور یہ بھی آتا ہے کہ نبی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کون ہے, یعنی بشارت دینے والے ہیں, کس کی, اسمو احمد یعنی مبشرم بے رسول, یعنی وہ بشارت دینے والے ایک رسول کی, اسمہ احمد, جن کا نام جو ہے وہ احمد یعنی محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مبشر رسول کون ہے, عیسیٰ علیہ السلام. اور ان جملوں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائیں اپنے ساتھیوں کو کہ وہ آخری رسول وہ اس طرح کی ہوں گے, ان میں یہ نشانیاں ہوں گی. اور جب یہ انہوں نے قرآن مجید سنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, تو والہانہ انداز میں, کیونکہ وہ پہلے سے وہ نشانیاں ان کو پتہ تھیں, ان کی کتابوں میں جو ہے وہ لکھی ہوئی تھیں, اور وہ خواہش ہی اپنے اندر کتنی صدیوں سے جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے کہ بھئی یہ آخری رسول آئیں اور پھر ہم ان پر جو ہے وہ لبیک کہیں, ان کی دعوت پر ایمان لے آئیں. تو لہٰذا اب وہ سعادت ہے کہ جو کہ ان کو حاصل ہو رہی تھی, اور وہ ایمان لائے, آنکھوں سے آنسو ہے کہ جو کہ جاری ہو گئے. یہاں پر یہ ایک بات اور نوٹ کیجئے, یعنی حق کا جو بھی اعتراف ہوتا ہے نا, اس کی شہادت وہ آنکھیں بھی ہیں کہ جو کہ دیتی. یعنی ہمارے سامنے بھی اگر اللہ کسی درجے میں یہ کیفیت ہم سب کو بھی نصیب فرمائے, حق بات جب سامنے آ جائے تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کی قبولیت کے حوالے سے یہ آنکھیں بھی ہیں کہ جو کہ گواہی دیتی, اور یہ آنکھوں سے آنسو ہیں کہ جو کہ انسان کے روا ہو جاتے. اور بعض دفعہ آپ یہ محسوس کریں گے, یعنی اللہ کے بندوں کے آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ جاری ہو جاتے ہیں اللہ کی آیات, اس کے احکامات کو پڑھتے ہوئے, یعنی جہنم کی ہولناکی کو پڑھتے ہوئے, جنت کی جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اس کا احساس ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. آج اللہ معاف کرے کہ یہ دل اتنے ہمارے مردہ ہو گئے اللہ ماشاءاللہ, کہ یہ آنکھوں سے آنسو آنا بھی اس کی اہمیت اور قدر ہمارے اندر نہیں رہی. آج میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آج ہمارے آنکھوں سے آنسو کب آ رہے ہوتے ہیں, یعنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ جب ہم یعنی ڈراما کوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس میں کوئی سیڈ سانگ آتا ہے, غمزدہ کوئی گانا یا کوئی غمزدہ سین, سیڈ سین, اور اس پر جو ہے وہ ہماری بہنوں کی آنکھوں سے, ہمارے مردوں کی آنکھوں سے آنسو ہیں کہ جو کہ رواں ہو جاتے ہیں. یعنی اتنے قیمتی آنسو ہم برباد کہاں کر رہے ہوتے ہیں, ایک حرام کام کو دیکھتے ہوئے یہ آنسو ہیں کہ جو کہ نکل رہے ہوتے ہیں. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں بھی آنسو دیکھے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ واقعہ بھی آپ کو روایت سنائی ہے, ایک روایت میں کہ اللہ کے رسول نے آنکھوں سے آنسو دیکھے امی عائشہ کے, تو پوچھا کیوں رو رہی عائشہ, تو فرمایا کہ اللہ کے رسول جہنم کی ہولناکی ہے کہ جو کہ یاد آ گئی, تو آنکھوں سے یہ آنسو ہیں کہ جو کہ روا ہو گئے. تو یہ بڑے قیمتی آنسو ہیں, یہ اللہ کے ڈر میں جو ہے یہ آنسو ہیں کہ جو کہ نکلنے چاہیے. وہ ترمذی کی روایت بھی آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں, ایک وہ قطرہ کہ جو آنکھوں سے گرے آنسوں کا اللہ کی خشیت کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے, اور ایک وہ خون کا قطرہ کہ جو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ بہے دین کی سربلندی کے لیے. اللہ تعالیٰ یہ واقعتاً اس آنکھوں کے آنسو جو بھی ہوتے ہیں اس کی قدر کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے, اور یہ آنکھوں سے آنسو ہمارے اللہ کی خشیت اور اس کے ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ نکلے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ وہ کیفیات ہیں کہ جو کہ عیسائی وفد کے حوالے سے یہاں بات آئی, اور انہوں نے والہانہ انداز میں یہ فرمایا کہ ہم کیوں نہ ایمان لائیں اللہ پر اور اس حق پر کہ جو کہ آ چکا ہے ہماری طرف, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہے کہ جو کہ ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ جو ہے وہ شامل کرے گا, اپنی جنت میں جو ہے وہ شامل کرے گا. اور دیکھیے جنت کا اعلان بھی ہو گیا, دین کے لیے قربانی جو بھی دیتے ہیں حق کو قبول کرنے والے ان کا حسن انجام کیا ہے. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا, بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو انعام دیا, ان کا جو اجر ہے ان کا جو ثواب ہے وہ ان کو دیا باسبب ان کے اس قول کی وجہ سے, جو قول ابھی ہم نے دعا اوپر پڑی ہے. کیا انعام دیا؟ جناتن, ایسے باغات, تجری من تحتہا الانہار, کہ جس کے دامن سے جو ہے وہ نہریں بہتی ہیں, خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں, وذالک جزاء المحسنین, اور یہی بدلہ ہے احسان کرنے والوں. یعنی احسان کا جو لفظ ہے وہ حدیث جبرائیل, وہ آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے انسانی شکل میں, اور آپ سے جو ہے وہ سوالات کیے, اسلام کے بارے میں بتائیں, ایمان کے بارے میں بتائیں, احسان کے بارے میں بتائیں. لہٰذا یہ اسلام ایک درجہ ہے, اس سے اوپر کا درجہ ایمان ہے, اور سب سے پیک جو درجہ ہے وہ احسان کا درجہ ہے. یہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کی یہ تین درجے ہیں کہ جو کہ وہ پوچھے گئے, اس پر جواب ہے کہ جو اللہ کے رسول کی طرف سے دیا گیا. اور احسان کا درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے براہ راست, اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ احساس ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن ترا فإنہ یراک, یہ اللہ کے رسول نے احسان کی تعریف ہے کہ جو کہ بیان فرمائے. تو فرمایا کہ یہی بدلہ ہے محسنین کا, احسان کرنے والوں کا. اب جو دین کی خدمت سے پہلو تہی برتتے ہیں ان کا انجام بد بھی ہے کہ جو ساتھ میں, خاص طور پر جو دین دشمنوں کا تذکرہ یہود و نصارہ کا آیا ہے, مشرکین کا, فرمایا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا. اور یہ کثرت سے ہم بات سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ کفر اور تکذیب جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی. یہود و نصارہ نے کبھی بھی زبان سے کفر اور تکذیب نہیں کی تورات اور انجیل کی, کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں مانتے تورات اور انجیل. ان کا مسئلہ کیا تھا؟ عمل سے جو ہے وہ تکذیب کر رہے تھے, عمل سے جو ہے وہ کفر کر رہے تھے, کفر عملی, یعنی تکذیب عملی کا معاملہ ان کا تھا. جو آج اکثریت امت مسلمہ کی وہ اسی تکذیب عملی اور کفر عملی کا شکار ہے. ہم بھی زبان سے قرآن کا انکار نہیں کرتے, ہم قرآن کو نہیں مانتے اپنے عمل کے ذریعے سے. اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی ایک نہیں مانتے, قرآن کو مانتے ہیں, قرآن کی ایک نہیں مانتے. یہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی الا ماشاء اللہ امت مسلمہ کے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ جو کہ آج ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا, اولئک اصحاب الجحیم, یہی ہیں جہنم والے. اللہ تعالی ہمیں جہنم کی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے, اور جو بھی صفات اہل ایمان کی ہمارے سامنے آئی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی درجے میں ہمیں وہ صفات جو ہے وہ نصیب فرمائے, دین سے محبت ہمارے دلوں میں جاگوزی فرمائے, دین کے لیے قربانی دینے کی ہمیں دام در میں سکھنے جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.